الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بہت سی باتیں تو اب وہ پوچھتے ہیں جو کئی بار لکھی جا چکی ہیں. جو شخص مطالعہ نہیں کرتا اسے پوچھنا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پوچھنے سے باتیں یاد نہیں رہتی، کم از کم المرشد ہی پڑھ لیا کرو. اس بات کی وضاحت مطلوب ہے کہ اپنے قلب کی نگرانی کے دوران کن امور کا خیال رکھے. کیا بات! اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قلب کی نگرانی کسے کہتے ہیں، تو پھر آگے کون چلے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سوال کرتے ہیں یا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قلب کی نگرانی کسے کہتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہے. پاس انفاظ سکھائی اس لیے جاتا ہے کہ کوئی دم غافل نہ جائے. اور بارہا یہ سائے کریمہ کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وذکر ربک اذا نسیت. آدمی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اسے کئی بار ذکر کی طرف توجہ نہیں رہتی، یاد نہیں رہتا. قرآن نے لفظ فرمایا اذا نسیت، جو بھول جائے. تو جیسے یاد آئے فوراً اپنے قلب کی نگرانی کرے، ہر سانس میں اللہ خوب جاری رہے، برائی بے حیائی دیکھنے سے بچے تب سوچنے سے بھی بچ سکے گا، بے حیائی سننے سے بچے تب بے حیائی سوچنے سے بھی بچ سکے گا. غلط محفل میں نہ بیٹھے. اب یہ ساری ابتدائی باتیں مجھے روز دہرانی ہیں تو پھر سیر اللہ اور سیر فی اللہ میں سیر سے کیا مراد؟ آپ سیر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جہاں تک اردو لغت یا ادب کا تعلق ہے اس میں تو سیر چلنے کو کہتے ہیں. اسی لیے جو آدمی چلتا پھرتا محض چلنے کے لیے جاتے کہتے ہیں سیر کے لیے گیا. اور آپ کو مبتدی باتوں کا اللہ بے جین کا پتہ نہیں، آپ سیر اللہ اور سیر فی اللہ کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنے قلب کی نگرانی کیسے کروں تو پھر سیر اللہ اور سیر فی اللہ تو بہت دور کی بات ہے. منازل ہوتے ہیں صوفیاء کے، سیر اللہ سے مراد ہوتی ہے کہ قرب الہی کے لیے جو مجاہدات کیے جاتے ہیں انہیں سیر اللہ کہتے ہیں. کسی کو وصال الہی کسی حد تک اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہو تو ذات باری اور صفات باری میں جو فکر نصیب ہوتی ہے اسے سیر فی اللہ کہتے ہیں. لیکن آپ کو اس سے کیا جب آپ کو اللہ بجیم کی خبر نہیں. اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو مسلمان گھروں میں پیدا کر کے ایک ایڈوانٹیج دے دیا. جو لوگ عیسائیوں گھروں میں پیدا ہوئے انہیں ایڈوانٹیج سے محروم ہیں. اس میں ان کی گمراہی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو واہیات سی بات ہے. کوئی بھی جس گھر میں ہٹلر موچی کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو اس نے ساری عمر جوتے تو نہیں گانٹے، حکومت کی ہے، پوری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. دنیاوی امور میں تو کوئی اس بات پہ نہیں رہتا کہ میرا باپ ڈرائیور تھا، میں بھی صرف ڈرائیور ہی رہوں. وہ اپنے لیے دنیا میں مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بڑے بڑے نامور لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کے والدین معمولی آدمی تھے. ہمارے صدر ایوب صاحب کا باپ جو تھا وہ ایک صوبے دار تھا، رسال دار تھا رسالے کا، تو وہ صوبے داری تک کیوں نہیں رہا؟ دنیا میں تو یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جس گھر میں پیدا ہوں وہ غریب ہے، میں بھی غریب ہی رہوں، یا وہ کم پڑا ہے میں بھی کم ہی پڑھوں. یہ اطلاع صرف دین پہ ہوتا ہے. مسلمان گھروں میں بھی جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس ایڈوانٹیج سے بہت کم فائدہ اٹھاتے ہیں. نام کے مسلمان ہوتے ہیں، عقیدے سے بھی معروم ہوتے ہیں، عمل سے بھی معروم ہوتے ہیں. فضول سا سوال ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. دین کے لیے بھی فکر کرے تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، دین میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جو لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ان کا کردار انگریزوں سے بدتر ہے، ان کے پاس ایمان ہے تو وہ کیسا ایمان ہے؟ اس پر آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان جیسے میں جنت میں جائیں گے اور اچھے کردار کے انگریز دوزخ میں. یہ انگریز مسلمان کا جھگڑا کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ تو کافر مسلمان کی بات ہے. کافر انگریز ہو یا مسلمان ہو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گورے کالے کا تو جھگڑا نہیں ہے، یہ تو ایمان اور کفر کی بات ہے. اور جو ایمان کردار کو متاثر نہیں کرتا، وہ قیامت کو پتہ چلے گا کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ایمان کے ساتھ پورے قرآن میں آمنو عامل الصالحات کی قید ہے، کہ جہاں ایمان ہے عمل صالح ہوگا. اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان ہے یا نہیں، یہ تو کوئی تصدیق نہیں ہے. وہ تو بات یہ ہے کہ جو ذرا سا بھی ایمان لے کے جائے گا، وہ انگریز ہو یا حبشی ہو یا افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، جو ایمان لے کے جائے گا بالآخر اس کی نجات ہو جائے گی. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی نہیں ہوگی. اس میں انگریز کا اور ایشیائی کا تو سوال نہیں ہے. جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہوئی، کفار کے لیے سخت کر آپس میں رحم کرنے والے اور ورکنگ کنڈیشن میں رکوع و سجود کرتے نظر آتے ہیں، اس میں سوال یہ ہے کہ یہ رکوع و سجود ترجمہ ٹھیک ہے؟ کمال ہے یار، یہ میں جا سمجھتا ہوں یہ 50 دفعہ بیان ہو چکی ہے. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ آپ بات سمجھتے ہیں، تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں بستے ہیں؟ ان کو سوال کوئی نہیں رہے، یہ کہاں مارنے پہ آ گیا. رکوع و سجود سے مراد ہے کہ اللہ کی عظمت کا انتہائی اقرار کیا جاتا ہے، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی. اور جو لوگ نبی کے علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے جینے مرنے کے ہر کام میں بنیادی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ رضا الہی کا خیال رکھتے اور پورے خلوص سے کام کرتے تھے کہ اس میں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی. خواہ وہ دنیا کا کام ہوتا تھا یا دین کا، تو ان کے دنیاوی امور بھی رکوع و سجود شمار ہوئے. آج بھی ہمت کی بات ہے، جو اس میں جتنا خلوص ہے اللہ کریم خود واقف ہیں. جن لوگوں کی روحانی بیعت ہو جاتی ہے ان کو معیت محمد رسول اللہ نصیب ہے. جسے معیت رسول اللہ نصیب نہ ہو اس میں ایمان نہیں رہ سکتا. یہ صرف روحانی بات کی بیعت نہیں ہے، جس میں کوئی ایمان نصیب ہے، جس میں کوئی ایمان کا ذرہ ہے، اتنی معیت بھی اسے نصیب ہے. یہ ایمان ہی معیت کا نام ہے. اور جس جو میت سے معروم ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی معروم ہو جاتا ہے. ایمان نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ہے. اب کس میں کتنا ہے اور اسے کتنی نصیب ہے یہ الگ بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ آپس میں بہت محبت والے ہیں, تو جن کو آج نعمت نصیب ہوتی ہے ان سے بھی صحابہ کرام محبت کرتے ہیں. چھوڑو یار کہ آپ مجھے بھی بچہ سمجھ لیا, آپ بھی بچوں والی باتیں کرتے ہیں. کرنے کا کام کرو, محنت کرو, مجاہدہ کرو, اپنے دل میں خلوص پیدا کرو. دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے. جو لوگ سادہ غذا یا دال روٹی کھا کر زمین پر سوتے ہیں رات, ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے. جو بہت بڑی نعمتیں کھا کر پلنگوں پہ سوتے ہیں رات, ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے, لیکن نتائج مختلف ہوتے ہیں. کسی سلطان نے کئی جھروکے سے دیکھا محل کی کھڑکی سے, تو دور زمین پر پتھر پڑے ہوئے تھے, وہاں کوئی فقیر لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا, اسے رات نیند نہیں آ رہی تھی. تو اس نے دیکھا کہ یہ سو رہا ہے چاند کی چاندنی میں, کمال ہے, اور مجھے شاہی محل میں نیند نہیں آ رہی. تو اس نے حکم دیا کہ صبح اسے محل میں پیش کیا جائے, دربار میں پیش کیا جائے. صبح جب پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا بھی کمال ہے, تمہاری رات کیسے بسر ہوئی مجھے بتاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ تو آپ جیسی بسر ہوئی اور کچھ آپ سے بہتر. حیران ہو گیا, اس نے کہا میں تو شاہی محل میں ہوں اور تمہاری رات میرے جیسی کیسی بس. اس نے کہا جی جب میں سو گیا, آپ ہی سو گئے, تو سونے کے بعد تمیز نہیں رہتی کہ کوئی شاہی محل میں سو رہا ہے یا ننگی زمین پہ سو رہا ہے. سونے والے دونوں ایک جیسے غافل ہو جاتے ہیں. اور جتنی دیر میں جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا, اور آپ جتنی دیر جاگتے رہے دنیا کے بکھیڑے سوچتے رہے, میرا وہ وقت آپ سے بہتر گزرا. سونے میں ہم دونوں برابر تھے, جیسی غفلت آپ پر تھی جیسی مجھ پر تھی. تو دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہر ایک کے پاس ہے وہ بسر ہو جاتا ہے, لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ کیسا بسر ہوا, آخرت میں اس پر کیا مرتب ہوگا, اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے. اور جبکہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے, انوارات کی بارش ہے, اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے, اور برکات نبوت قیام قیامت تک اسی طرح جاری ہیں. اب یہ بندے کی اپنی ہمت کی بات ہے کہ وہ احساس کرتا ہے ان کی عظمت کا, ان کی قیمت کا اسے ادراک ہے, ان کے حصول کی کتنی کوشش کرتا ہے. تو جو لمحات زندگی کے نصیب ہیں میاں, وہ اس کوشش میں لگا ہوں اور مطالعہ کی عادت ڈالو. کم از کم کچھ بھی نہیں پڑھتے تو کم از کم المرشد پڑھا کرو تو یہ سوال پیدا نہ ہو. یہ بے شمار تقریروں میں بارہ دہرائے جا چکے ہیں, ایسی معروف آیات مبارکہ ہیں کہ کتنی دفعہ ان کی نظیر اور مثال پیش کی جا چکی ہے. تو کوشش کریں, مطالعہ کرنے سے بات سمجھ آتی ہے. سلسلے کی بے شمار کتب ہیں. تصوف کے بارے جاننا ہے تو دلال سلوک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اسے دہرائیں, بار بار پڑھیں, کچھ تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو بغیر مطالعہ کیے تو بات نہیں بنتی. اللہ کریم توفیق دے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.